ہمیں وہ کام انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ جسے وہ خود پسند کرتا ہے. یقیناً واقعات ناخوشگوار رونما ہو رہے ہیں, لیکن اور یہاں پر مجھے یقین کوئی ایسا شخص نہیں بیٹھا کہ جو یہ کام کرتا ہو یا اس پر راضی ہو. یقیناً ایک تیش میں آ جاتا ہے مجمع جب بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے, اور سب سے زیادہ افتاد اور مصیبت انہیں دونوں پر آتی ہے اس کے بعد, اس واقعے کے بعد, کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں. تو اگر کوئی میری آواز سن رہا ہے اور آپ حضرات یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں کہ دیکھیے اگر رینجرز پولیس آپ کی حفاظت کے لیے ہیں اور خدا نخواستہ کہیں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے, تو رینجرز اور پولیس کی گاڑیوں پر پتھراؤ کرنے سے کوئی نتیجہ نہیں ملے گا. وہ آپ کی حفاظت کے لیے یقیناً کبھی انسان ہے, کون شخص اپنی ذمہ داری خوش اسلوبی سے انجام دے رہا ہے, کون اپنی ذمہ داری کو خلوص نیت سے انجام دے رہا ہے, اور کس کی نیت میں کھوٹ ہے, چاہے وہ ذاکرین ہوں, چاہے وہ علماء ہوں, چاہے وہ سننے والے ہوں, چاہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے, یہ خدا جانتا ہے. ہمارا کام ہے کہ ہر شخص اپنی ذمہ داری کو بحسن انجام دے, لیکن بہرحال یہ کام کرنا کسی بھی طور سے عزادارانِ سید الشہداء کو زیر نہیں دیتا. اور مجھے یقین ہے اور امید ہے کہ عزاداروں میں ایسا کوئی شخص نہیں کہ جو یہ کام کرے, اور نقصان اس میں یقیناً ہمارا اپنا ہے. واقعہ بہرحال بڑا تلخ ہوتا ہے, ناگوار ہوتا ہے. معصوم لوگ جس فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہوں اپنی جانوں سے جانوں کو کھو بیٹھتے ہیں, جاں بحق ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد ایک سلسلہ جو جذبات کا آتا ہے وہ آپ سب حضرات کے سامنے. لیکن یقیناً یہاں پر قابو پانا اپنے آپ پر اور مسلط رہنا اپنے جذبات پر ایک اہم کام ہے. ایک درود بھیجیے محمد عالم. سنت نبوی کے حوالے سے گفتگو جہاں تک اس کا سلسلہ پہنچا وہ یہاں تک تھا کہ سنت کی حقیقتیں کچھ ہمارے سامنے آ چکی ہیں اور کچھ غیب میں پوشیدہ ہیں. جو سنت غیب میں پوشیدہ ہے اس تک کیسے پہنچیں, اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ پروردگار عالم ایمان لانے کے بعد کہہ رہا ہے کہ کچھ اور چیزوں کی بھی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے تم لوگ سنت سے متصل ہو سکتے ہو. اب سنت کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کے پاس علم ہو, آگاہی ہو, بینش ہو, دیدگاہ ہو, ایک نظر ہو, ایک نگاہ ایسی جس پر غبار نہ ہو. اگر عینک پر غبار جم جائے تو انسان نہیں دیکھ سکتا, آنکھوں پر غبار کی تہ آ جائے تو انسان حقیقت کو نہیں دیکھ سکتا. اسی طرح سے سنت اور دیگر تمام وہ چیزیں کہ جن کا تعلق علم و دانش سے ہے, اور علم و دانش کو چھوڑیے آپ سڑک پر چار ہاتھ دور کی چیز نہیں دیکھ سکتے. اگر سڑک پر گرد و غبار اڑ رہا ہو تو ضروری یہ ہے کہ جس طرح مادی اور میٹیریل سائٹ کے لیے دیکھنے کے لیے جانتے ہیں بچے کہ لیز ڈسٹینس جو ہوتا ہے کلیئر ویژن کا وہ کتنا ہوتا ہے, تو فاصلے کو معین کرنا, طے کرنا, گرد و بار غبار کو ہٹانا اس مادی دید کے لیے, اس مادی نگاہ کے لیے ضروری ہے. اسی طرح سے مانوی اور روحانی نگاہ کے لیے بھی آنکھوں کے سامنے سے پردوں کی جو دبیس تہ ہے, گرد و غبار کی تہ ہے, اسے ہٹانا ضروری ہے. تو اب اسی سلسلے میں یہ بات عرض کروں کہ ہم اگر سنت کو سمجھنا چاہیں تو کیسے سمجھیں, چیک کریں تو کیسے کریں. کیا ہر شخص کے جو سنت کو سمجھانے کا دعوے دار ہے اس کے پیچھے چل سکتے ہیں؟ اب یہ ذرا سا زمینی گفتگو کرنے دیجیے مجھے. زمین پر رہ کر قرآن کی آیتوں کی گفتگو ہو رہی تھی, وہ آسمانی گفتگو تھی, اب ذرا زمین پر رہ کر گفتگو کرنے دیجیے. کہ دیکھیے عقائد سنت نبوی کا حصہ, اعمال اور افعال ہمارے سنت نبوی کا حصہ, دنیا میں ہر چیز جو ہم ہر عمل انجام دے رہے ہیں وہ سنت نبوی کا حصہ ہے, یعنی سنت کے تحت اسے آنا ہے, اور سنت نبوی کی جانب سے اسے شرف قبولیت ملنا ضروری ہے, ورنہ وہ عمل ہمارا قیامت سے ہمارے کسی کام کا نہیں ہوگا. صاحب ایک بات کہہ دی کسی نے, کسی مولانا نے کہہ دی, آپ نے بن عن قبول کر لی, ٹی وی پر کسی ٹاک شو میں کہہ دی گئی, آپ نے قبول کر لی, جس مسلک کا بھی ہو, چاہے آپ کے مسلک کا ہو یا کسی دوسرے کے مسلک کا, آپ کو منطقی انداز سے سوچنا ضروری ہے. قرآن کہہ رہا ہے فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا, یہ لوگ تدبر کیوں نہیں کرتے قرآن میں؟ اگر قرآن کی نگاہ میں ہر مقرر ممبر پر بیٹھنے والا, کسی ٹاک شو میں آنے والا اس قابل ہوتا کہ وہ جو کہہ دے وہ حق ہے, تو قرآن خود اپنے اوپر تدبر کا حکم نہ دیتا. نوجوان بچے پوچھتے ہیں کس کی مجلس میں جائیں, کس کی مجلس میں جائیں؟ حضور ہزاروں مجلس سے ہو رہی ہیں شہر میں, آپ کو جس مجلس میں جانا ہے جائیے. اہل سنت بھائی میرے, اہل سنت علماء مجلس پڑھ رہے ہیں, اہل تشیع مجلس پڑھ رہے ہیں, مجلس مجلس ہے, جس مجلس میں بھی جانا ہے جائیے. کیا جو میرا سنی بھائی حسین ابن علی کا نام لے رہا ہے, کیا اسے محبت نہیں ہے حسین سے؟ محبت ہے, اس کی مجلس میں جائیے. جو مجلس آپ کے لیے آسانی ہے جائیے, حسین ابن علی کا ذکر ہے سنیے, آنسو بہائیے, آ جائیے. مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے اور مسئلہ یہ نہیں, زیر بحث گفتگو یہ نہیں اور زیر بحث گفتگو یہ ہے. کیا ہے؟ کس مجلس میں جائیں اور نہ جائیں یہ اہم نہیں ہے, کس کمپنی کا قرآن خرید کر رکھے, کاغذ کون سا ہو یہ اہم نہیں, ترجمہ کس کا ہو یہ اہم نہیں, اہم یہ ہے کہ قرآن پر تدبر کیا یا نہیں. تو تدبر کیجئے. اور امیر المومنین عجیب انداز سے گفتگو فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں, ایک درود بھیجیے ذرا مولا کہنا سی بات. پکار کے کہہ رہے ہیں خدا کے بندوں کو, عباد اللہ, اے خدا کے بندوں, ان من احسن عبادہی, اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سب سے زیادہ, ان من احب عباد اللہ علیہ, اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے, اللہ کو سب سے زیادہ وہ بندہ پسند ہے اپنا. دیکھیے جب مولا کائنات کہیں گے اللہ کو سب سے زیادہ وہ بندہ پسند ہے, تو سب کو سننا چاہیے کون سا بندہ. یہ اب کسی مولانا کی یا کسی نوحہ خان کی یا کسی مرثیہ خان کی بات نہیں ہے, کہ جس کے اپنے افکار اور خیالات اگرچہ محترم ہیں, چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ حسین ابن علی کا مداح خان ہو, لیکن دیکھیے عقائد کو شعرا کے اشعار سے نہیں دیا جا سکتا, عقائد کو علماء کی تقریر سے نہیں دیا جا سکتا, عقائد کو ذاکروں کے خطابات سے نہیں لیا جا سکتا, عقائد کو مدح خانوں کی مدحتوں سے نہیں لیا جا سکتا. عقائد کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن و سنت کے دروازے پہ آئیں. اگر کوئی شاعر, کوئی نوحہ خان, کوئی قصیدہ خان, کوئی عالم, کوئی ذاکر اس مرتبے پر ہے کہ وہ آپ کے سامنے احادیث نبوی, احادیث معصومین کو واضح کرے, تو اس سے لیجیے عقائد کو, لیکن شرط پھر بھی موجود ہے کہ تدبر اور تفکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے. آیت تطہیر 14 لوگوں کے لیے اتری ہے, اس میں کوئی اور شامل نہیں. پنجتن کے لیے آیت تطہیر اتری ہے, اس میں کوئی اور شامل نہیں. یعنی جس کی بات بھی تم سنو, مولا فرما رہے کہ ہماری بات بھی جب سنو تو تدبر کیا کرو. بھائی کسی بچے سے پوچھا میں نے, نوجوان سے, کہ یہ کہاں سے سنا آپ نے؟ کہا کہ مولانا یہ تو واضح بات ہے, فلاں نوحہ خان نے اپنے نوحے میں پڑھا ہے. تو دیکھیے اب اگر یہاں پر یہ کہا جائے کہ دیکھیے نوحہ خان نے نوحہ میں پڑھا ہے, وہ آپ کے عقیدے کا جز نہیں بن سکتا, تو کہیں انسان ڈرتا ہے کہ سید الشہداء کا نوحہ خان ہے, اس کی بڑی عظمت ہے, کہیں اس کی توہین نہ ہو جائے. لیکن یہاں مقصد توہین کرنا نہیں, یہاں توہین مدح خان, توہین قصیدہ خان, توہین ذاکرین اور علماء مقصود نہیں, توہین سید الشہداء مقصود ہے, کہ سید الشہداء کا پنجتن کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ سوائے نہج البلاغہ کے اصول کافی کے کسی اور چیز سے آپ مدد حاصل کر کے سنت کو نہیں سمجھ سکتے. تو آپ کو یہاں تک آنا ہوگا. اور اسی لیے میں نے کہا کہ دیکھیے جناب میر انیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں بھی انہوں نے بات کی ہے فضائل کے حوالے سے کہہ رہا ہوں میں, تو وہاں پر بڑے جم کر بڑے مضبوط اور مستحکم انداز میں گفتگو کی ہے. تو اسی وجہ سے جو میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ اس ورثے کو منتقل ہونا ہے, مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں؟ عباد اللہ, اے اللہ کے بندوں, ان من احب عبادِ الیہِ عبدًا، اللہ کے بندوں کو سب سے زیادہ اپنے اس بندے سے محبت ہے، من اعانہ اللہ علی نفسہ، کہ جس کی اللہ مدد کرے خود اس کے نفس کے خلاف. توجہ کیجئے گا، نفس کیا ہے؟ سورہ یوسف میں اعلان ہوا، ان النفس لامارہ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس انسان کا مسلسل برائی کا حکم دیتا ہے، یعنی ایک آپ کی روح ہے، ایک آپ کی ذات ہے جو اچھائی کی طرف لے جانا چاہ رہی ہے، اور آپ کا نفس، میرا نفس، انسان کا نفس، غیر معصوم کا نفس ہمیشہ برائیوں کی طرف کھینچ کر لے جا رہا ہے. مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ اپنا جو بندہ پسند ہوتا ہے، اللہ اس کی ذات میں ایک ایسی طاقت کو رکھتا ہے کہ اللہ خود اس بندے کی مدد کرتا ہے. کس لیے مدد کرتا ہے؟ کہ یہ بندہ اپنے نفس سے جنگ میں مصروف ہو جاتا ہے. من اعانہ اللہ علی نفسہ، کہ اللہ نے اس کی مدد کی ہے کہ خود یہ اپنے نفس سے جنگ میں مشغول اور مصروف رہے. تو جب جنگ میں مصروف رہتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ فاستشعر بالحزن، یہ مسلسل جب ایک جنگ میں مصروف رہتا ہے تو اپنی ذات میں یہ غم کی ایک کیفیت کو دیکھتا ہے کہ مسلسل میری ذات میں ایک جنگ کی کیفیت چل رہی ہے، تو غمگین ہو جاتا ہے. جب یہ غمگین ہو جاتا ہے تجلب بالخوف، تو یہ خوف کی ردا اور خوف کا لباس پہن لیتا ہے. خوف کس سے؟ پروردگار عالم سے. خوف کس سے؟ اپنے نفس سے. اور پھر جب اس کی ذات میں نفس کے خلاف جنگ کا جذبہ موجود ہو جاتا ہے، جب یہ اپنے نفس سے جنگ کرنے لگتا ہے، تو یہ اپنے پروردگار کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کرتا کیا ہے؟ یہ کرتا یہ ہے، فظہر مصباح الخدا فی قلبہ، یہ اپنے دل میں، کیونکہ ڈر رہا ہے نفس کے اندھیروں سے، کیونکہ ڈر رہا ہے نفس کی تاریکیوں سے، کیونکہ ڈر رہا ہے نفس کی ظلمتوں سے. جب آپ تاریکی میں جاتے ہیں، گھبراتے ہیں، سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ چراغ جلاتے ہیں، بٹن دبا کر بلب جلاتے ہیں، اگر بستی نہ ہو تو دیا سرائے کے ذریعے شمع کو روشن کرتے ہیں. مولا کائنات فرمانے، کیونکہ اسے خوف کا ایک احساس ہے کہ میرا نفس مجھے مسلسل برائیوں پر اکسا رہا ہے، تو یہ کرتا کیا ہے؟ پروردگار عالم اس کی مدد کر چکا ہے کہ اے شخص، میں نے تجھے توفیق دی کہ تو اپنے نفس کے خلاف مسلسل جنگ میں مشغول ہو جا، تو کرتا کیا ہے؟ تجلب بالخوف، یہ ایک خوف کی رضا اوڑ دیتا ہے، اور خوف کی رضا اوڑنے کے بعد یہیں پر بیٹھ نہیں جاتا. فظہر مصباح الخدا فی قلبہ، اپنے دل میں ہدایت کے ایک چراغ کو چمکا دیتا ہے. فظہر مصباح الخدا فی قلبہ وعد القرآن لیوم نازل بہ، اور خود اپنے لیے اپنی خاطر توازو کا، آپ جب مہمان آتا ہے گھر میں تو کیا کرتے ہیں؟ خاطر توازو کو بندوبست کرتے ہیں. اگر مہمان کل آنے والا ہے، ایک دو مہمان ہے چائے پر آنے والا ہے، تو ذرا تیاری کم ہوتی ہے. اگر ایک دو مہمان ہے کھانے پر آنے والے ہیں، تیاری ذرا بڑھ جاتی ہے، ایک دن پہلے سے سودا سودا خرید کر رکھتے ہیں. اگر 40-50 مہمان ہو تو ہو سکتا ہے 4-5 دن پہلے آپ کی تیاری کریں، اور اگر 500-600 مہمانوں کو آپ نے بلایا ہو تو تیاری ایک مہینے پہلے سے شروع ہو جاتی ہے. یہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو مولا کائنات فرمانے، دیکھو کیونکہ اسے خوف ہے، ایک ڈر ہے ایک دن کا، قیامت کا، اس لیے اس نے اپنے دل میں ہدایت کے ایک چراغ کو روشن کر لیا ہے. اور اس کے بعد روشن کرنے کے بعد کیا کیا ہے؟ روشن کرنے کے بعد کیا یہ ہے اس نے، عد القرآ لیوم نازل بہ، اس دن کے لیے جو دن آنے والا ہے، اپنی خاطر توازو کا خود انتظام کر رکھا ہے. اور پھر فرمایا، وہ آخر، اور وہ شخص جو فاسق و فاجر ہوتا ہے، قد تسم عالما وليس به، اس نے اپنے اوپر علامتیں اور نشانیاں تو رکھی ہیں عالم کی، لیکن خبردار خیال رکھنا یہ عالم نہیں ہے. قد تسم عالما وليس به، اس نے اپنا نام رکھا ہوا ہے عالم، لیکن عالم نہیں ہے. یہ کرتا کیا ہے؟ درود بھیجیے محمد عالم. یہ شخص جس نے اپنا نام رکھا ہوا ہے عالم لیکن علماء میں سے نہیں ہے، یہ کرتا کیا ہے؟ یہ کرتا یہ ہے کہ لوگوں کے لیے، قد نصب اشراکا للناس، اس نے لوگوں کے لیے جال بچھائے ہوئے ہیں. دیکھیے پہلی بات کی مولا کائنات نے کہ اس نے اپنے اوپر نام رکھا ہوا ہے عالم کا اور لوگوں کے لیے جال بچھائے ہوئے ہیں. قد اقتبس، اس نے ایکسٹریکٹ کیا ہوا ہے، نکالا ہوا ہے، چھانٹا ہوا ہے، چنا ہوا ہے. کس چیز کو چنا ہے؟ دیکھیے مولا کائنات کے الفاظ ہیں، خطبے کا نشان ہے، علامت ہے 87. مولا کائنات فرما رہے قد اقتبس، اس نے اقتباس کر لیا ہے، لے لیا ہے تھوڑا سا، ایک بوری ہو گندم کی آپ اس میں سے کچھ اٹھا لیں، ایک چراغ ہے اس میں سے آپ تھوڑی سی روشنی لے لیں، ایک صفحے کا مضمون لکھا ہوا ہے اس میں سے آپ چار پانچ لائنیں اتار لیں، اسے کہتے ہیں اقتباس. قد اقتبس جہائل من جہال و ذوالعظالیل من ذلال. عجیب جملہ کہا ہے مولا کائنات نے، یہ اپنوں پر علامتیں تو عالم کی رکھے ہوئے ہیں، اس نے اپنا نام عالم رکھا ہے لیکن کیا کیا ہے اس نے، اس نے کیا یہ ہے کہ جاہلوں کی جہالتوں کو سمیٹ رکھا ہے اور گمراہ کرنے والے لوگوں کی گمراہیوں کو اپنے پاس رکھا ہے، گمراہوں کی گمراہیوں کو اپنے پاس رکھا ہے، جہلا کی جہالتوں کو اپنے پاس رکھا ہے، جاہل لوگوں کی جہالتوں کو سمیٹ رکھا ہے، گمراہ لوگوں کی گمراہیوں کو سمیٹ رکھا ہے، اور جب گمراہیاں اور جہالتیں اس نے جمع کر لی، قد نصب اشراکا للناس، تو اس نے لوگوں کے لیے ان گمراہیوں اور جہالتوں کے ذریعے کچھ جال بچھا دیے ہیں، من قول زور دھوکے کی گفتگو کے ساتھ اس نے لوگوں کے لیے جال بچھا رکھے ہیں، یہ لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، جہالتوں کو سمیٹ رکھا ہے، تو اب پہچانا کیسے جائے، سمجھا کیسے جائے؟ اب یہ غلط گفتگو ہے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس زمانے سے مولا کائنات کی نظر اس زمانے پر تھی کہ دیکھیے جو شخص یہ کہے کہ میں نے کتاب لکھ دی عقائد اس سے لیجئے، جو شخص یہ کہہ دے کہ میں نے تقریر کر دی عقائد مجھ سے لیجئے. عجیب مزے کی بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں مراکز کی طرف دیکھتے ہیں، صاحب یہ ہارورڈ کے فلاں صاحب تھے جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ان کی کتاب آئی ہے، لیکن جب دین کے مسائل سیکھنے کی باری آتی ہے، جب دینی عقائد سمجھنے کی باری آتی ہے، تو اس شہر میں کہ جہاں پینے کا صاف پانی بھی میسر نہیں، ہم ہر چھپی ہوئی کتاب کے پیچھے چلنے لگتے ہیں. تو دیکھیے اب کل جلوس نکلے گا انشاءاللہ ساتھ خیریت کے ساتھ، پرسوں نکلے گا، کوئی بھی ہینڈ بل بٹ جائے، پمفلیٹ بٹ جائے، پلاکارڈ آ جائے، کچھ بھی آ جائے، نیچے لکھو مولا کائنات. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، حضور خود مولا فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہماری ہر بات کی تصدیق کیا کرو کہ آیا یہ ہماری بات ہے بھی یا نہیں. اب مثال دے دوں کہ دیکھیے ایک پتہ لگ گیا، لوگوں کے درمیان مشہور ہو گیا کہ جس کی 10-20 سال کی قضا نمازیں ہیں وہ دو رکعت نماز پڑھ لے فلاں طریقے کے ساتھ تو اس کی پوری نمازیں قضا ادا ہو جائیں گی. مولا کائنات نے فرمایا، تو حضور اگر ہر پمفلیٹ اور ہینڈ بل پر کوئی جملہ لکھ کر نیچے مولا کائنات کا نام لکھ دیا جائے وہ مولا کائنات کا جملہ ہو جائے گا؟ تو پھر اتنی ڈھیروں کتابیں جو رجال کی لکھی گئی ہیں جس میں یہ جانچ پڑتال کی جاتی ہے کون سا راوی صحیح ہے کون سا راوی غلط، تو ان کتابوں کو جا کر دریا میں پھینک دیجیے. حضور قوم تیار نہیں ہے اس بات پر کہ اگر کوئی پرچہ پڑا ہوا ملے اس پر کھانے کی ترکیب ہو، ذرا شک ہو، اس پرچے کے مطابق کھانا تیار کوئی نہیں کرے گا. لیکن دیکھیے غربت پر گریا کیجئے مولا کائنات کے جملوں کی کہ جہاں سے جو پرچہ مل جائے اس پر عمل ہونے لگتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو نہج البلاغہ سے، اصول کافی سے دور کر رکھا ہے. حیات کے معنی قرآن نے کیا کیے، علم کے معنی قرآن نے کیا کیے، قرآن کے معنی قرآن نے کیا کیے، عصمت کے معنی قرآن نے کیا کیے، سنت کے معنی قرآن نے کیا کیے، عبادتوں کی حقیقت کو قرآن کیا کہنا چاہتا ہے. کیونکہ ہم نے وہاں سے نہیں لیا، اس لیے اب عصمت کی جہاں جیسی تعریف ہوگی ہر شخص ایک تعریف لے کر اپنے ذہن میں بیٹھ جائے گا. اب مجھے بڑا عوامانہ اور عامیانہ جملہ کہنے دیجئے، جو مومن مسلمان جس مولوی کے ہتھے چڑھ گیا اسی نے اس کے دماغ کی گد بنا دی اور اس کے دماغ میں اپنے خیالات ٹھونس دیے. کیوں؟ کیونکہ نہج البلاغہ کھولنے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ اصول کافی پڑھنے کا وقت نہیں ہے. اگر کتاب پڑھنے کا وقت ہو بھی تو صاحب بہرحال داستان بڑی طویل ہے، تو متصل کرنا پڑے گا ہمیں اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے کہ جہاں ہمارے کانسیپٹس کلیئر ہوں، جہاں ہمارے نظریات مستحکم ہوں، اور ہمیں ان شخصیات تک جانا پڑے گا. نہج البلاغہ مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ موجود ہے، سیرت امیر المومنین مفتی جعفر حسین صاحب کی موجود ہے، صحیفہ سجادیہ مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ موجود ہے. دیکھیے تینوں کتابیں ہمارے درمیان موجود ہیں. اگر انسان پورے سال زیادہ نہیں 10 منٹ صرف لگائے صحیفہ سجادیہ کا ترجمہ پڑھنے کے لیے، تو پورے سال میں جب اگلا محرم آئے گا اسے پتا ہوگا کہ جناب سید سجاد کا انداز زندگی کیسا تھا. ماہ مبارک آیا، پریشان مومنین کیا کریں کیا نہ کریں کیا نہ کریں کیا کریں، حضور استقبال ماہ مبارک کی وہ دعا جو جناب سید سجاد نے تلاوت فرمائی تھی 1400 سال پہلے، اس کے ترجمے کو پڑھ لیجئے، اسی کے مطابق ماہ مبارک کو گزار دیجئے۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ کہنے کو تو قرآن اور اہل بیت ہے، لیکن عملی طور سے نہ قرآن ہے نہ اہل بیت ہے۔ مولا کرنا فرماتے قد تبت جہائل من جخال و اضالین من ذلال، گمراہوں کی گمراہیوں کو سمیٹ رکھا ہے، لوگوں کے لیے اس نے ایک جال لگا دیا ہے۔ اور کیا کہتا ہے یہ؟ یقول اقف عند الشبہات، یہ شخص کہتا یہ کہ شک و شبے کا میں کوئی کام نہیں کرتا، بڑا محتاط رہتا ہوں، حرام تو چھوڑ دیجئے، مکروہ سے بھی دور رہتا ہوں۔ وفیہا وقع، لیکن یاد رکھو مولا کائنات فرما رہے کہتا یہ ہے کہ میں شبہات سے دور رہتا ہوں، لیکن خود شبہات میں ڈوب چکا ہے۔ اور کہتا یہ ہے کہ دیکھو اعتزل البدع، میں بدعت سے دور رہتا ہوں، وفیہا اضطجع، اور حالانکہ بدعتوں میں لوٹ رہا ہے۔ مولا کائنات کا جملہ، بدعتوں میں لوٹ رہا ہے۔ لا یعرف باب الہدا، نہ یہ ہدایت کے دروازے کو سمجھتا ہے، فیتبعہ، تاکہ جا کر ہدایت کی پیروی کر سکے، اور نہ یہ اپنے اندھے پن سے، اپنے اندھے پن سے مولا کائنات کہہ رہے دور ہوتا ہے تاکہ اس سے دور ہو سکے۔ اب مولا کائنات کہتے ہیں کہ دیکھو، ول عجیب جملہ ہے، فصورت و صورت و انسان والقلب قلب حیوان، اس کی شکل انسانوں جیسی ہے لیکن دل اس کا حیوان کی طرح سے ہے، یہ انسانی صورت میں ایک جانور ہے۔ اور فرمایا مولا نے ذالک میت الاحیاء، یہ چلتی پھرتی لاش ہے، یہ خود مر چکا ہے، یہ دوسروں کو کیا زندہ کرے گا۔ خدا سے پناہ مانگے ہم سب کہ ہم اس حدیث کا، اس جملے کا مزداق نہ بنے۔ اور سب سے زیادہ خود میری طرف متوجہ ہے کہ دیکھیے، لوگ ہمیں علماء سمجھتے ہیں، پروردگار سے دعا ہے اس کی بارگاہ میں نہایت ہی التماس اور ادب کے ساتھ کہ بحق امیر المومنین ہم سب کو نہ بننے دے، اس دوسرے گروہ سے تعلق ہمارا قرار نہ پائے، اس پہلے گروہ سے ہمارا تعلق ہو۔ تو دیکھیے، سنت کو سمجھنے کے لیے بہت دقت کی، بہت باریک بینی کی ضرورت ہے۔ وہ شہر کہ جہاں پر، یا وہ ملک یا وہ خطہ کہ جہاں پر علم اور دانش کی ترقی آپ حضرات جانتے ہیں، خبردار کوئی کتاب چھپے سب سے پہلے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ان کی علمی صلاحیت کیا ہے، اور انہوں نے جو کتاب لکھی ہے یہ خود کس مرتبے پر ہے۔ مولا کائنات فرما چکے قد تسمى عالما وليس به، اس نے عالم کی علامتیں رکھی ہوئی ہیں، اپنا نام رکھ دیا ہے لیکن علماء میں سے نہیں۔ تو سنت کو اس انداز سے سمجھیے، اور سب سے بہترین سنت کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ حضور کتنی آسان ہے سنت، مفاد الجنان آپ کے پاس ہے۔ میں پچھلے سال بھی عرض کیا تھا، زیارت امین اللہ، زیارت جامع کبیرہ، زیارت عاشورہ، دعائیں، دعائیں سماعت، زیارت آل یاسین، نئی نئی اصطلاحات کو نکال کر ایک عجیب انداز سے گفتگو کرنا، میں دیکھتا ہوں بینر تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ زیارت وارث کہہ رہی اشہد انکا كنت نورا في الافلام الشامخه والارحام المطهره لم تنجسك الجاهليه بانجاسها ولم تلبسك المدلهمات من ثيابها۔ مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ طاہر اور پاک سلبوں میں رہے، اور طاہر اور پاک ارحام نے آپ کے بوجھ کو اٹھا کر رکھا۔ اور یہاں پر مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ امام پیدا نہیں ہوتے۔ حضور یہ ایک الگ گفتگو ہے، لیکن جو زیارت کہے گی میں اسے مانوں گا، کسی کی بات کو میں زیارت کے مقابلے میں مان ہی نہیں سکتا۔ جتنا بڑا ذاکر ہو، جتنا بڑا عالم ہو، کوئی بھی نوحہ خان ہو، کوئی بھی قصیدہ اور مرثیہ خان ہو، اگر حجت ہے تو چھٹے امام کی بات حجت ہے، اگر حجت ہے تو پنجتن حجت ہے، اگر حجت ہے تو قرآن حجت ہے۔ دنیا ایک طرف ہو جائے، قرآن اور اہل بیت ایک طرف ہو، بات وہ مانی جائے گی جو قرآن اور اہل بیت کہے۔ نادانی کے رستوں سے انسان بچے۔ دو نادان بیٹھتے ہیں، دو نادان کہہ رہا ہوں، ایک کہتا ہے عزاداری افضل ہے، ایک کہتا ہے نماز افضل ہے۔ میں دونوں کو نادان کہہ رہا ہوں۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا اور پھر موضوع تک آ جاؤں گا، میرے خیال سے یہ بھی موضوع سے اتنا کوئی دور نہیں۔ دو نادان بیٹھتے ہیں، ایک کہتا ہے عزاداری افضل ہے، ایک کہتا ہے نماز افضل ہے۔ وہ کہتا ہے عزاداری کیوں افضل ہے؟ کیونکہ حسین ابن علی کی ہے، حسین ابن علی اصول دین میں سے ہے۔ وہ کہتا ہے نماز فروع دین میں سے ہے۔ عزیزان گرامی، نادانوں کے درمیان جب گفتگو ہوتی ہے تو ایسی ہی ہوتی ہے، کس نے کہا کہ حسین اصول دین میں سے ہے؟ کس نے کہا حسین اصول دین میں سے ہے؟ حسین ابن علی کی امامت کو ماننا اصول دین ہے، ذات حسین ابن علی اصول اور فروع سے کہیں ماورا ہے. دیکھیے، حسین ابن علی کو اپنے پیمانوں کے مطابق خدا کے لیے نہ تولیے، حسین ابن علی کی ذات خدا اصول دین میں سے ہے. کس نے کہا خدا اصول دین میں سے ہے؟ خدا کی وحدانیت پر ایمان رکھنا اصول دین ہے، ذات خدا اصول اور فروع سے کہیں ماورا ہے. رسول اللہ اصول دین میں سے نہیں ہے، رسول کی رسالت کو ماننا اصول دین ہے، خود ذات رسول اصول اور فروع سے ماورا ہے. نہ نماز کی کوئی حقیقت ہے، نہ عزاداری کی کوئی حقیقت ہے، نہ روزے کی کوئی حقیقت ہے، نہ حج کی کوئی حقیقت ہے. اگر حقیقت ہے تو صرف امر الہی کی، جہاں امر الہی آ جائے گا حقیقت اسی کی ہوگی. دیکھیے، ہمیں یہی سکھایا ابو الفضل عباس نے کہ دیکھو عباس جاؤ، اب آج مولا ابو الفضل عباس کی شہادت نہیں ہے لیکن مجھے جملہ کہنے دیجئے اور پھر آ جاؤں میں، جو سلسلہ گفتگو سوچ کر آیا تھا کہ جاؤ عباس پانی لے کر آؤ. ابو الفضل عباس یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولا، جن بچوں کو میں نے تلوار پکڑنی سکھائی تھی انہیں تو لڑنے کی اجازت دی، اور مجھ سے وہ کام لے رہے ہیں کہ جو کوئی بھی بچہ جا کر کر دے. نہیں، ابو الفضل عباس جانتے ہیں کہ شریعت اور طریقت کیا ہے، جہاں حسین کا حکم ہو جائے. اگر ابو الفضل عباس سے بروز عاشورہ سید الشہداء کہہ دیتے ابو الفضل عباس نہ لڑنے جاؤ نہ پانی لینے کی، باغے پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ، ابو الفضل عباس پوری خوشحالی کے ساتھ باغے پکڑ کر کھڑے رہتے. حضور، حقیقت ہے امر امام کی، حقیقت ہے حکم امام کی، جس وقت وہ جو حکم دے اس کی حقیقت ہے. پروردگار عالم کی حقیقت یہ، کل یوم ہوا فی شان، ہر لحظہ ہر لمحہ پروردگار کے انوار کی تجلیاں نکلتی رہتی ہیں. اور آیت الکرسی نے کیا کہا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اور اس کے بعد کیا جملہ ہے؟ لا یحیطون بشیء من علمہ. بڑی توجہ کیجیے گا کہ ہمارے یہ بندے، ہماری یہ مخلوق اللہ کے علم سے رتی برابر کسی بھی علم کے کسی بھی گوشے کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے. جو پروردگار کہے کہ تم میرے علم کے کسی بھی گوشے کے کسی بھی حصے کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے، تو ایک عام غیر معصوم کو کیا حق ہے کہنے کا کہ کس وقت عزاداری افضل ہے، کس وقت حسین افضل ہے، کس وقت نماز افضل ہے. دیکھیے، بس جملے کو ختم کر دوں یہاں پر اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں. عزاداری بھی حسین کی ہے، نماز بھی حسین کے لہو کا صدقہ ہے، تو ٹکراؤ کرنا ہی نادانی ہے. کل یومن ہو افی شان، تو اب آپ مجھے بتائیے، آپ کہیں گے وہ لمحہ افضل تھا جب عباس نے جنگ کی، یا وہ لمحہ افضل تھا کہ جب عباس پانی لے کر آئے؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی ابو الفضل عباس کی زندگی میں بروز عاشورہ دو قسم کے پہلو نظر آئے؟ آپ کہیں گے نہیں، مولا کی جنگ افضل ہے، پانی لانا تو معمولی کام تھا. حضور، پانی بھی عباس کی روح نے عباس کو حکم دیا کہ امام کی اطاعت کرو، اور جنگ کرنے کے لیے بھی ابو الفضل عباس کی روح نے عباس کو حکم دیا کہ امام کی اطاعت کرو. تو کام کو مت دیکھیے، کام کے پیچھے جو روح کار فرما ہے اس کی قدر و قیمت ہے. بڑی توجہ کیجیے گا، دیکھیے، سنت بازیچہ نہ بن جائے، سیرت امام بازیچہ نہ بن جائے، امام کا کردار بازیچہ نہ بن جائے، مقام عصمت و طہارت بازیچہ نہ بن جائے. 124,000 پیغمبروں میں سے کسی کے گھر والوں کے لیے اس انداز سے خدا نے سورہ احزاب میں آیت کو نازل نہیں کیا. آیت آپ سب جانتے ہیں، انما یرید اللہ، آپ سب جانتے ہیں، اور فرمایا لیطہرکم تطہیرا، تاکہ تمہیں پاک کر سکے. کس انداز سے پاک کر سکے؟ کیا موسیٰ پاک نہیں تھے؟ کیا ابراہیم پاک نہیں تھے؟ کیا آدم پاک نہیں تھے؟ کیا بقیہ پیغمبر پاک نہیں تھے؟ مقام عصمت پر نہیں تھے؟ تمام انبیاء مقام عصمت پر تھے، لیکن جب ختمی مرتبت کی سنت کی غیبی تجلی کی بات آئی تو پروردگار نے کہا، دیکھو دامن قرآن میں، دامن الفاظ قرآن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں پنجتن کی طہارت کے مرتبے کو بتاؤں. اگر بتاؤں گا تو یہ کہہ کر لیطہرکم تطہیرا، پاک کرے اس انداز سے، ایک خاص انداز سے تمہیں پاک کرے.
جب پروردگار عالم یہ کہے کہ عربی جیسی وسیع زبان میں اہل بیت کی طہارت کو سمجھانے کے لیے الفاظ نہیں ہے تو امت کے کسی انسان کو کیا حق ہے کہ وہ اہل بیت کو کسی کے مد مقابل قرار دے اور ایک بحث شروع ہو جائے کہ کیا افضل ہے، کیا اعلیٰ ہے، کیا ادنا ہے؟ بڑی توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، بڑی توجہ کیجیے گا، دیکھیے ایک درود بھیجیے محمد آل محمد پر. سنت نام ہے حکمت کا، حکمت اس قلب میں نہیں جا سکتی کہ جس قلب میں نفسانی خواہشات ہو. مجلس سن لینا، سنت پر گفتگو کو سمجھ لینا اور سن لینا، اس وقت تک قلب میں مستحکم نہیں ہو سکتی کہ جب تک قلب نفسانی خواہشات سے پاک نہ ہو. بس دو جملے کہ دیکھیے، جب گھروں کے اندر سمدھیانے کے جھگڑے، ساس بہو کے جھگڑے، بہو ساس کے جھگڑے، دنیا کی تمام ساسوں سے آپ پوچھ لیجئے، وہ کہیں گی ہم اپنی بہو کو بیٹی کی طرح رکھتے ہیں. دنیا کی تمام بہوؤں سے پوچھ لیجئے، وہ یہ کہیں گی ہم اپنی ساس کو اپنی ماں کی طرح سمجھتے ہیں. لیکن حقیقت حال کیا ہے، یہ ہر بہو اور ساس سمجھے، جب تک گھروں سے ہماری ابتدا نہیں ہوگی کہ ہم اپنے قلب میں طہارت اور پاکیزگی لے آئیں، اس وقت تک سنت نبوی ہمارے دلوں میں اپنا گھر نہیں کر سکتی. کیونکہ لا تسکن الحکمت، حکمت کبھی اس دل میں نہیں آ سکتی جہاں نفسانی خواہشات ہوں. اور بڑے خوبصورت انداز سے قرآن نے پیغام دیا، اہل بیت نے پیغام دیا، پیغمبر نے پیغام دیا کہ دیکھیے، یہ حدیث میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، یاتی علی الناس سے زمان ہوں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ کان المرء، کہ جب انسان ابر الی صدیقہ من ابیہ، کہ جب انسان اپنے دوست سے وہ بہتر سلوک کرے گا اپنے باپ کی بنسبت، یعنی باپ کو اگر اس کے کوئی ضرورت ہوگی تو وہ باپ کو چھوڑ کر اپنے دوست سے وہ بہتر سلوک کرے گا. اور مولا فرماتے ہیں کہ جب ایسا وقت آ جائے گا تو کیا ہوگا کہ وہ ماں باپ کے جن سے حکم دیا گیا ادب کے ساتھ رہو، وہ والدین کے جن کے بارے میں حکم دیا گیا کہ دیکھو ان کا احترام کرو، یہ سنت کی تجلیات ہیں جو ہم انسانوں کو دی گئی. جب مرحلہ یہ آ جائے گا، کردار جب ایسا ہو جائے گا، دل میں جب غلاظت اور دل میں جب گرد و غبار آ جائے گا، تو وہاں پر سنت نہیں آ سکتی، قرآن پر تدبر نہیں آ سکتا. قرآن نے کہا دیکھو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ جب متقین کے لیے ہدایت ہے تو جس کے پاس تقویٰ نہیں وہ قرآن سے ہدایت نہیں لے سکتا؟ نہیں عزیزان گرامی، اگر ہندو بھی ہے اس کے پاس تقویٰ ہو سکتا ہے، عیسائی کے پاس تقویٰ ہو سکتا ہے، ایک سکھ کے پاس تقویٰ ہو سکتا ہے. تقویٰ کی پہلی منزل کیا ہے؟ انصاف. انصاف فطری چیز ہے، انسان یہ دیکھے کہ جو کام وہ دوسروں کے ساتھ کر رہا ہے، اگر یہی کام اس کے ساتھ کیا جائے تو کیا اسے اچھا لگے گا؟ اگر منزل اس منزل پر انسان پہنچ جائے، گھر میں ہمارے خواتین، ہمارے مرد، بچے، بوڑھے، معاشرہ اس منزل پر پہنچ جائے کہ وہ یہ دیکھے کہ جو میں سلوک دوسروں کے ساتھ کر رہا ہوں کہ اگر میرے ساتھ کیا جائے یہ سلوک اچھا ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ خود بخود سنت معاشرے میں رواج پیدا کر لیں. تمہارا گفتگو ہو رہی تھی سنت پر، اور کہیں سے کہیں بات تو نہیں گئی ہے، کوئی یہ نہ کہ مولانا پھر کہیں سے کہیں نکل گئے. تو یہ مجھے بتانا ضروری تھا کہ ہم ایسا نہ ہو کہ سنت پر گفتگو کرتے کرتے آسمانوں کی بلندیوں میں اتنی سیر کریں کہ زمینی مسائل کو بھول جائیں اور اپنے آپ کو سنت کے آئینے میں دیکھنا چھوڑ دیں. ہم یہ سمجھیں گے یہ کسی دوسروں کے لیے ہیں باتیں، ہمارے لیے نہیں ہیں. تو کل تک کی جو گفتگو تھی وہ یہاں پر آ کر ختم ہوئی تھی سورہ ابراہیم پر، کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تبارک و تعالی ثابت قدم رکھتا ہے، کن لوگوں کو پابرجا رکھتا ہے، ان کے قدموں میں لغزش نہیں آنے دیتا، لڑکھڑاہٹ نہیں آنے دیتا، ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے ہیں قول ثابت کے ذریعے. یعنی پروردگار عالم ایمان کے بعد ایک چیز کا ذکر کر رہا ہے اور وہ ہے قول ثابت. جب قول ثابت پر پروردگار عالم نے گفتگو فرمائی اور قول ثابت کا اشارہ کیا، تو یہاں پر یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ لوگ کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم مسلمان جو یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ یہ ایمان لا چکے ہیں، لیکن پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یثبت اللہ الذین آمنوا، وہ لوگ جو مسلمان ہو چکے ہیں، وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، ان کو بھی قول ثابت کی ضرورت ہے. یہ قول ثابت انہیں کہاں کہاں کام آئے گا، یہ قول ثابت کہاں کہاں مفید ہوگا، اس قول ثابت سے یہ کہاں کہاں فائدہ اٹھا پائیں گے. پروردگار نے کہا فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی یہ قول ثابت کے ذریعے فائدہ اٹھا پائیں گے اور آخرت میں بھی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قول ثابت کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں بھی آپ کو فائدہ دے گی اور آخرت میں بھی فائدہ دے گی. اب دیکھیے بڑی توجہ کیجیے گا، میں نے سرنامے میں کس آیت کو قرار دیا تھا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ جو قیامت سے امید لگا کر رکھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت کا ایک گہرا تعلق ہے قول ثابت سے. واضح کروں بات کو اور، کہ دیکھیے پروردگار نے کیا کہا تھا، حبیب تمہاری سنت پر وہ چلیں گے، تمہارے طور طریقوں پر وہ لوگ عمل کریں گے کہ جنہوں نے امید کی لو لگائی ہے اللہ سے، قیامت سے، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے آئے، وہ لوگ تمہاری سنت پر عمل کریں گے. اور یہاں پروردگار یہ فرما رہا ہے سورہ ابراہیم کی آیت میں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ انہیں دنیا میں بھی ثابت قدم رکھے گا اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا. کس کے ذریعے؟ قول ثابت کے ذریعے. تو دیکھیے مفسرین نے کہا، یہاں پر توجہ کیجیے گا، مفسرین نے کہا قول ثابت سے مراد کیا ہے. اب یہ ایک الگ بحث ہے، قول ثابت مفسرین نے کیا کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. مجھے اس بحث میں پڑھنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں کہ مفسرین کے یہاں کتنا اختلاف ہے اور کتنا اتفاق ہے. میں اس بات کو سوال کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ دیکھیے ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ یثبت اللہ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، قول ثابت کے ذریعے انہیں دنیا اور آخرت میں پروردگار مستحکم رکھے گا. تو سمجھ میں یہ آیا کہ قیامت کی تیاری اگر کسی کو کرنی ہے تو صرف اور صرف کلمہ پڑھ کر، ایمان لا کر، سنت پر عمل کر کے، جیسے پیغمبر اکرم عمل کرتے تھے. آپ ایمان لے آئے، آپ نے نماز روزہ کیا، تمام کام انجام دیے، اس کے بعد پروردگار کہہ رہا ہے قول ثابت ایک چیز اور ہے کہ جس کے ذریعے ہم تمہیں ثابت قدم رکھیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اب قول ثابت کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ آخر قول ثابت ہے کیا، قرآن نے قول ثابت کی جانب اشارہ کیا یا نہیں. یہ سوال، ایک سوال درپیش ہے کہ قرآن نے قول ثابت کے اوپر کوئی اشارہ کیا ہے یا نہیں کیا. اب چلیے ذرا سورہ نساء کی جانب، پروردگار